بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. یہ سورت بھی مکیہ سورت ہے. مکہ مکرمہ کے جو احوال تھے ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس وقت کے لیے جو خاص تعلیمات تھیں ان کا بھی ذکر ہے. اور قرآن کریم چونکہ قیامت تک کی تعلیم کی، قیامت تک آنے والی امت کی تعلیم کے لیے نازل ہوا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی، ہمارے زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ اس میں بڑے سبق موجود ہیں. بہرحال ہمیں دونوں اعتبار سے اس کو سمجھنا ہے کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی اس وقت ان کو کیا تعلیم دی گئی، اور ہمیں اس سورت کے اندر اللہ تعالی کیا سبق دے رہے ہیں اور کیا تعلیم دے رہے ہیں. یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے کہ کسی صورت میں شروع میں جب قسم کھائی جاتی ہے یا درمیان میں کہیں بھی جب قسم آتی ہے اس کے بعد پھر جواب قسم آتا ہے. جیسے ہم کسی بھی زبان میں جب بولتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ اللہ کی قسم کھانا تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو اللہ کی قسم کھا کر کیا کہہ رہا ہوں؟ والعصر، اللہ تعالی نے قسم کھائی، آگے فرمائے ان الانسان لفی خسر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر. بہرحال ہر سورت کے اپنے ایک انداز ہیں. یہاں پر اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں، نمبر ایک، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. ایک تو اس شہر کی، شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے. وانت حل بهذا البلد، یہ قسم نہیں ہے. دوسری قسم ہے ووالد، اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی، وما ولد، اور اولاد کی. اب یہاں تین چیزوں کی گویا قسم کھائی گئی، اور تین چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ ہے جواب قسم. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ قسمیں کیا ہیں، اللہ تعالی نے جن باتوں کی قسم کھائی ہے وہ کیا ہے، اور جواب قسم کیا ہے، دونوں میں آپس میں تعلق کیا ہے. یہاں پر جو جواب قسم ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے تو بس مشقت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ نیک اعمال کرے جنت والا راستہ اختیار کرے یا غلط اعمال کرے اور دوزخ والا راستہ اختیار کرے، بہرحال دنیا میں مشقت سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے، اس لیے کہ انسان پیدا ہی ہوا ہے مشقت میں. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، پیچھے آ چکا ہے کہ انسان تجھے دنیا میں مشقت ہی سے گزرنا پڑے گا، اللہ کے پاس پہنچنے تک، موت آنے تک مشقت ہی کا دور تیرے اوپر آتا رہے گا. بہرحال تو یہ تو ہے جواب قسم، لیکن اب ہم قسموں کو پہلے سمجھتے ہیں۔ گزشتہ صورت میں، گزشتہ جو آخری ہمارا جو تفسیر کا جو سبق ہوا تھا، اس میں میں نے یا ایتہا النفس المطمئنہ کی تشریح میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کی تھی۔ اس کی تفسیر میں وجہ یہ ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ میں نفس اللوامہ میں اس کا ذکر آ چکا تھا، یعنی نفس کی تین قسمیں قرآن کریم میں نفس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو انسان کو گناہ اور برائیاں اسی طرف ابھارتا رہتا ہے، اسی طرف ابھارتا رہتا ہے، اور انسان جب تھوڑا سا نیک اعمال کی طرف لگ جاتا ہے اور نیکیوں کی اس کے اندر ایک نیکیاں کرنے کا اس میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی درجے میں تعلق، دین سے تعلق، آخرت کا دھیان کسی درجے میں آنے لگتا ہے، تو پھر جب اس کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے، انسان کوئی گناہ کرتا ہے، نفس کہتا ہے دیکھو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر ایک درجہ آتا ہے اخیر میں، اللہ تعالیٰ جب وہ درجہ عطا فرماتے ہیں تو وہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کہ اب ان کو عبادات میں دل لگتا ہے، اطمینان اسی میں ملتا ہے ان کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نیکیاں کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا ایک ان کے ایک عادت بن جاتی ہے، نیکیاں کرنا اور سنتوں کا اہتمام ایک عادت بن جاتی ہے، نفس مطمئنہ۔ اس کی کچھ تفصیلات پہلے آ چکی تھی، اس لیے میں نے گزشتہ ہفتے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم بهذا البلد، اس شہر مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو قسم میں ایک تو بہت سے مفسرین تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے جو عظمت والا شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو سر زمین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اور کعبہ والی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا۔ کعبہ، کعب ٹخنے کو کہتے ہیں، کعبہ زمین کا وہ حصہ جو ابھرا ہوا، ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سے وہ حصہ ابھرا ہوا ہی ہو، اور اگر ظاہری طور پر ابھرا ہوا نہ ہو تو کوئی چیز جب بلند ہوتی ہے، چاہے جگہ کے اعتبار سے بلند نہ ہو لیکن مرتبے اور مقام کے لحاظ سے جب کوئی چیز بلند ہوتی ہے تو اس کو بھی کعب کہا جاتا ہے، کعبہ۔ تو یہ کعبہ والی جگہ ہمیشہ سے ایک بلند مقام رکھتی تھی اور وہ زمین کا حصہ بھی ابھرا ہوا تھا۔ فرشتوں نے سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ بنایا، آدم علیہ الصلات والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ الصلات والسلام کو حکم دیا گیا کہ ہاں کعبہ بنا لو۔ فرشتوں والے کعبے کی اب ضرورت نہیں رہی، اب انسانوں کا زمانہ آیا، انسانوں والا بنائی، انسانوں والی بنائی ہوئی تعمیر اب چلے گی، تو آدم علیہ الصلات والسلام کو حکم دیا گیا آپ یہاں کعبہ بنائیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین، پہلا گھر دنیا کے بت کدوں میں، پہلا وہ گھر خدا کا، یہ پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا جو عبادت کی سب سے پہلی عبادت کی جگہ جو بنائی گئی وہ کعبہ ہے، جو بنایا گیا اس کے ارد گرد لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے، اس کے اندر جاتے تھے، بعد میں پھر اس کی اس طرح تعمیر کی گئی کہ اندر جانے کے لیے اجازتوں کی ضرورت پڑے اور درخواستوں کی ضرورت پڑے یا خاص خاص لوگوں کو لے جایا جائے تب وہ جا سکیں، بہرحال وہ بات کے حالات ہیں۔ تو یہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی بنایا کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ ایک محترم بنائی تھی، قابل احترام بنائی تھی۔ آدم علیہ الصلات والسلام نے تعمیر کی، اس کے بعد پھر اولاد آدم میں نوح علیہ الصلات والسلام سے پہلے پھر دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے تعمیر پھر کی، اس لیے کہ اس زمانے میں پھر ٹوٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا یا اٹھا لیا گیا تھا طوفان نوح کے زمانے میں۔ ابراہیم علیہ الصلات والسلام چوتھے ہیں، پہلی مرتبہ فرشتوں کی تعمیر، پھر آدم علیہ الصلات والسلام کی تعمیر۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا گھر ہے جو دنیا میں سب سے پہلے بنایا گیا. فرمایا کعبہ, المسجد الحرام. فرمایا اس کے بعد, فرمایا المسجد الاقصى. صحابی نے پوچھا کہ درمیان میں کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا 40 سال کا. تو پہلے کعبہ اور اس کے ارد گرد کی تھوڑی سی جگہ نماز کے لیے, عبادت کے لیے بنائی گئی تھی. اس کے بعد پھر مسجد اقصی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے, تاریخ سے معلوم ہوتا ہے, سیرت ابن ہشام وغیرہ میں جیسا کہ مفسر اشراح نے لکھا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے کعبہ کی تعمیر کی, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے میں مسجد اقصی کی تعمیر کی بھی بنیاد پڑ گئی تھی. ایک اور بات ضمناً, جب بات چل ہی رہی ہے مکہ مکرمہ کی, تو ایک اور بات بھی ضمنی بات ہے اور تاریخی بات ہے. خیر, کعبہ کو, مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ تو ہے ہی, پوری دنیا کی سرزمین میں سب سے زیادہ فضیلت عبادت کے لحاظ سے اسی جگہ کو, اسی جگہ میں ہے. اور جگہوں پر عبادت کے اپنے اپنے منافع ہیں, اپنے اپنے درجات ہیں, لیکن مکہ میں عبادت کی جو فضیلت ہے, یعنی حرم میں عبادت کی جو فضیلت ہے, وہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں 1 لاکھ کا درجہ رکھتی ہے, اور صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. بہرحال, جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کعبہ اور حرم مکہ اور ان کی عظمت اور احترام, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, اور سب سے زیادہ محترم جگہ ہے. ہاں, مدینہ منورہ کا اپنا مقام ہے, ہم مدینہ منورہ کی بھی عظمت کا اور اس کے درجے کا بھی انکار نہیں کر سکتے, وہ اپنی جگہ ہے, بہرحال وہ تو مقام ہے ہی. تو خیر, ایک اور بات جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے تاریخ میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی مرتبہ دنیا میں اتارے گئے تھے تو وہ سری لنکا کے علاقے میں اتارے گئے تھے, اور چونکہ ہندوستان سے قریب ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں, ہندوستان سری لنکا, بہرحال, اور وہاں پر سری لنکا ایک پہاڑی ہے, وہاں پر مشہور ہے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے, اور اس جگہ کو تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت دی جاتی ہے. لیکن اس کو کوئی یقینی طور پر سمجھنا کہ آدم علیہ السلام وہاں اتارے گئے تھے, یا کوئی, چلو تاریخی لحاظ سے بھی کوئی مضبوط بات ہو, ایسی کوئی بات نہیں ملتی. اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت, دنیا کی عظیم شخصیت, انہی سے پوری نسل انسانی چلی, سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں, جنت میں ان کو جگہ ملی, دنیا میں اتارا گیا عام انسانوں کے نفع ہی کے لیے اتارا گیا کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے اور جنت کا راستہ اختیار کرے. تو ان کو اگر اتارا گیا تو ظاہر ہے کوئی ایسی ہی جگہ ہونی چاہیے جو دینی لحاظ سے کوئی معروف جگہ ہے اور قابل عظمت جگہ ہے. اس لیے ہمارے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہندوستان یا سری لنکا کے علاقے میں نہیں, بلکہ ان کو اتارا گیا تھا مکہ کے علاقے میں. بہت سے حضرات کے یہی قول ہیں, اور بعید نہیں ہے اسے کہ تاریخی لحاظ سے اگر وہ بات ہے تو تاریخی لحاظ سے یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے. اس لیے مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا ہے. پہلے نبی اور پہلے رسول جو اتارے گئے وہ بھی مکہ مکرمہ میں, بظاہر تاریخی لحاظ سے, اگرچہ بعضوں نے ہندوستان وغیرہ کا ذکر کیا, اور اخیری نبی سید الرسل والمرسلین بھی جب پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں. ان کے ابتدائی دور مکہ مکرمہ میں گزرا, اور نبوت وہیں سے, وحی کا سلسلہ وہیں پر شروع ہوا غار حرا میں, اور نبوت کے سلسلے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا, پھر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حج کے احکام وہیں سے متعلق ہیں, پوری دنیا میں مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد, یہ شہر قابل تعریف ہے, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اور دوسری بات پھر فرمائی وانت حل بهذا البلد. اس آیت کے بھی مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی بڑے عجیب ہیں اور ظاہری الفاظ کے لحاظ سے بہت مناسب بھی معلوم ہوتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا انت حل بهذا البلد, دیکھو شہر مکہ امن کی جگہ ہے, وہاں کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا. اسلامی احکام آنے سے پہلے بھی جاہلیت کے لوگ بھی وہاں اس جگہ کا احترام کرتے تھے, اور یہ ہم نے تفسیر میں پڑھ لیا تھا, سورہ فیل میں, پھر سورہ قریش میں, کہ اصحاب فیل جب انہوں نے کعبہ توڑنے کا ارادہ کیا ان پر عذاب آیا تھا، اور جب عذاب آیا اس کے بعد سے مکہ والوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں کئی گنا زیادہ ہو گئی. اب وہاں کوئی کسی کو مارتا نہیں تھا، وہاں کے درختوں کو توڑا نہیں جاتا تھا، وہاں شکار کو مارا نہیں جاتا تھا، وہاں کسی کو پریشان نہیں کیا جاتا تھا، وہاں کے لوگوں کا ادب و احترام کیا جاتا تھا. ان حالات میں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ شہر ہے، اتنا حرمت والا مقام ہے، لیکن انت حل بهذا البلد، آپ اس شہر میں حلال ہو گئے. ایک معنی، یعنی شہر میں ہر ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، قتل منع ہے، جانوروں کو نہ مارا جائے، گھاس نہ توڑی جائے، اور آپ کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کے لوگوں کو جو اللہ کا نام لینے والے ہیں ان کو مارا جاتا ہے. اتنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محترم شخصیت کو ایک مرتبہ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کو پھر اٹھا کر لے جایا گیا، اور کتنے صحابہ کو مارا گیا. انت حل، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو تو گویا اس شہر میں حلال کر دیا گیا، حالانکہ یہ شہر تو حرمت والا تھا. تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ان صحابہ کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تھے، صحابہ تھے، ان کے ساتھ کیا کیا، کس کس طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا جہاں پر انسان پیر نہیں رکھ سکتا، وہاں پر ان کے کپڑے نکال کر ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ غالباً وہی تھے، حضرت مصعب نہیں، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، نام میں مجھے یاد رکھنے میں غلطی ہو رہی ہے، بہرحال انہوں نے ان کو اس طرح لٹایا جاتا تھا کہ آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے تھے، اور آگ کے انگاروں پر جب ان کو لٹاتے تو اس میں سے، یعنی آگ کے اوپر وہاں کی گرمی اور آگ کے انگاروں پر لیٹنا، انسان ہاتھ نہیں رکھ سکتا، انگلی نہیں رکھ سکتا، اس پر لٹایا جاتا، وہ تڑپتے ہوں گے، ظاہر ہے اس تڑپ کی حالت میں پھر آہستہ آہستہ اندر سے جب خون نکلتا اور پیپ نکلتا تو اس کی وجہ سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے. ان کے آخری عمر تک ان کے پیٹ پہ اس کے نشانات موجود تھے کہ کسی زمانے میں ان کو جلایا گیا تھا اور ان کو تکلیفیں دی گئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت حل بهذا البلد، حرمت والی جگہ، اور آپ کو تو گویا حلال ہی سمجھا گیا اس شہر میں. ایک معنی مفسرین نے جو بیان کیا اس میں ایک معنی ہے. دوسرے معنی اس کے جو مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انت حل، حل حلال سے نہیں، بلکہ انت حل یعنی آپ اس شہر میں مقیم ہیں، حلول سے آپ اس شہر میں مقیم ہیں. مکہ ویسے ہی عظمت والا ہے، مکہ حرمت والی جگہ ہے، لیکن اس کی حرمت پہ، اس کو کہتے ہیں اردو میں چار چاند لگ گئے، اس کی حرمت میں اضافہ ہو گیا. وہ کیسے؟ کہ آپ ہی اس شہر میں مقیم ہیں مکہ، اور مکہ کے اندر پھر آپ کا قیام، آپ کی جیسی عظیم شخصیت کا قیام، تو مکہ کا شہر بھی اس کی وجہ سے اس کی عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا. حالانکہ مکہ تو مکہ ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی وجہ سے مکہ کی اہمیت بڑھ گئی. وانت حل بهذا البلد، کہ آپ بھی اس شہر میں مقیم ہیں. تو میں آپ اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور اس شہر کی قسم کھانے کے ساتھ یہ بھی اس میں کمال ہے کہ آپ بھی اس میں رہتے ہیں، تو اس کی عظمت، اس کی شرافت میں اور اضافہ ہو گیا. دو معنی ہو گئے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کسی درجے میں، یا کم از کم عند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر، مکہ کی قسم کھا کر، کعبہ کے علاقے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہاں اس میں اضافہ اس سے ہو گیا کہ آپ بھی یہاں رہتے ہیں. پھر تیسرے معنی، بعض مفسرین نے فرمایا کہ حل، انت حل بهذا البلد، آپ کے لیے یہ مکہ حلال ہونے والا ہے، یہ شہر آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے. یعنی ابھی تو یہ حرمت والی جگہ ہے، کوئی بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہوگا، کوئی وہاں جا کر قتال نہیں کرے گا، لیکن ایک دن آئے گا، یہ وعدہ ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ شہر مکہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا، جیسے عام شہر ہوتے ہیں اس طرح. جس طرح ابھی آپ کے لیے حلال کر آپ پر لوگ حملہ کرتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا، اس وقت آپ اس میں بغیر احرام کے داخل ہو جائیں گے، اس وقت آپ یہاں پر قتال بھی کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وعدہ کر دیا گیا تھا اور وعدہ پورا ہوا۔ یہ شروع مکہ مکرمہ کا دور ہے، وعدہ پورا ہوا تھا سن 8 ہجری میں، رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے، مکہ مکرمہ کا دور انتہائی مشقت والا دور، جیسے میں نے بتایا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال ہی کر دیا گیا کہ جتنا مارنا ہے مارو، جو تکلیف دینی ہے دے دو، صرف قوم کی عصبیت، قومی خاندان کا آپس میں ایک دوسرے کا ڈر تھا، خوف تھا، اس وجہ سے کچھ خیال رکھ لیتے تھے۔ تو مکہ کا دور انتہائی مشقت والا دور، ایک عرصہ اس میں گزر گیا، اسلام لانے والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی۔ مدینہ منورہ کا دور آیا، دارالاسلام ہے، سن 1 ہجری، 2 ہجری، 3، 4، 5، 6، سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کتنا مجمع تھا؟ تقریباً 1500 کا، 1500 کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی مسلمان مختلف علاقوں میں ہوں گے، لیکن اس وقت جو بڑا مجمع آپ کے ساتھ بن سکا، چند کو چھوڑ کر، تقریباً 1500۔ اس کے بعد سن 7 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ نہیں کر سکے، آپ کو روک دیا گیا، سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ فرمایا۔ ایک سال گزرا، ابھی سن 6 ہجری میں 1500 کا مجمع ساتھ چلا تھا۔ اور اس کے بعد سن 8 ہجری، رمضان کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ظاہر مکہ والوں کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی تھی، سن 6 ہجری میں 1500 کا مجمع گیا اور صلح ہو گئی۔ صلح یہ ہو گئی کہ اب ہماری کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ ہوا یہ کہ مکہ والوں نے، قریش کے لوگوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ جب انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی، جس کی تفصیلات کتب سیرت میں آتی ہیں، انہوں نے جب وعدے کی خلاف ورزی کی تو گویا کہ عہد تو ٹوٹ گیا، جو عہد نامہ جو تیار ہوا تھا وہ تو ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر جنگ کی کوئی پابندی نہیں رہی۔ سن 8 ہجری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو 10,000 کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، تقریباً 2 سال، سن 6 ہجری میں ذی القعدہ، سن 6 ہجری میں تقریباً 1500 کا مجمع، اور 2 سال تقریباً رمضان کے مہینے میں، 2 سال کے بعد رمضان کے مہینے میں، 2 سال میں نہیں، 2 مہینے کم سمجھ لیں ہم، کہ اتنے عرصے میں 10,000 تک تعداد کیسے پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، یہ 2 سال کا عرصہ تقریباً جو تھا، یہ امن کا زمانہ تھا، آپس میں مصالحت کا زمانہ تھا، لوگوں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، اب اطمینان تھا کہ ایک دوسرے کو کوئی قتل نہیں کرے گا، مارے گا نہیں، مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، ان کے معاملات کو، ان کے رہنے سہنے کو، ان کی تجارت کو، ان کے اخلاق کو دیکھا۔ اخلاق کو دیکھ کر ایک بڑا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا، یہ 2 سال کے عرصے میں، جو اتنے طویل عرصے میں نہیں ہوا تھا۔ پہلے عداوت تھی، اب آہستہ آہستہ دیکھا کہ اچھا ان کی طاقت بڑھ گئی ہے، اچھا مصالحت ہو گئی ہے، تو مسلمانوں کو جب قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی، اور فتح مکہ تو گویا کہ بس، گویا کہ اسلام کے لیے ایک بڑی فتح تھی۔ جب وہ فتح ہوا تو شہر کے شہر اسلام میں داخل ہونے لگے، دور دور کے علاقے سے لوگ آ رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو اطلاع دے دی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ تو جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہی تھی۔ بہرحال تو شہر مکہ کی عظمت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی جب قسم کھاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور اس میں مزید بات یہ ہے کہ آپ بھی تو یہاں پر اس شہر میں مقیم ہیں، یا یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ شہر حلال ہونے والا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے شہر حلال ہونے والا ہے۔ سن 8 ہجری میں جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن بھی پورا 24 گھنٹے نہیں، ایک دن کے کچھ وقفے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آپ کے لیے شہر حلال کیا گیا. آپ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو مکہ حرمت والا ہے، بس وہ اس وقت کے لیے میرے لیے حلال کیا گیا تھا، آئندہ کبھی یہ حلال نہیں ہوگا. آئندہ کبھی پھر دوبارہ اس کی حرمت لوٹ گئی، اب آئندہ پھر کبھی بھی یہاں پر جنگ و قتال کی اجازت نہیں ہوگی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے لیے شہر حلال ہونے والا ہے. آگے قسم کھائی، اب مکہ شہر کی قسم. آگے جواب قسم، اب اس کو بھی سمجھنا تھا. جواب قسم ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مشقت میں. مکہ مدینہ منورہ کے مقابلے میں اگر مکہ میں دیکھیں، اب تو اللہ تعالی نے بہت سہولت کے اسباب رکھ دیے، ورنہ ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ رہنے کے لحاظ سے بہت مشکل جگہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی اہلیہ حضرت ہاجر کو اور بیٹے اسماعیل جو چھوٹے سے بچے تھے ان کو وہاں پر چھوڑا تھا تو کوئی چیز نہیں تھی. وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اللہ کا حکم پورا فرمایا. حکم ہوا ان کو یہاں چھوڑ دو، ٹھیک ہے چھوڑ دیا، حکم ہوا اب چلے جاؤ. کیسے، اس جگہ میں کیسے چھوڑ کر جاؤں، اللہ کا حکم آیا. یہ حضرات تو وہ تھے جو اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگے، کیسے بتائیں اہلیہ کو، کیسے بتائیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس جگہ کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب چلنے لگے، وہ بھی تو آخر نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ہونے والی ماں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اوپر ماؤں میں آنے والی تھی. تو حضرت حاجر نے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. بس وہ بھی ایسی تھی، اسی ہمت والی کہ اچھا اللہ کا حکم ہے تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کیجیے، آپ اطمینان سے جائیں. پہاڑی علاقہ، نہ پانی نہ پیداوار، کوئی چیز نہیں. لیکن وہ ایک عورت تھی جن کی اتنی بڑی ہمت کہ انہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ شریعت سے ایک حکم پورا کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں اچھا نہیں چلو کوئی گنجائش نکل آئے، یہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ضرورت میں تو ناجائز کام کر لینا بھی جائز ہو جاتا ہے. اور وہاں پر یہ تھا نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگے تو چلے گئے، لیکن تھوڑا آگے جا کر ظاہر ہے شوہر ہیں، والد ہیں، بچہ چھوٹا اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اے اللہ، میں نے اپنی ذریت کو یہاں چھوڑا ہے، لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ کوئی پیداوار نہیں، یہاں پر غیر ذی زرع کوئی پیداوار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس تیرے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر خیر ان کو آباد کیا، سہولت کے انتظامات کیے، لیکن پھر بھی مکہ پورا پہاڑی، وہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ انہوں نے کوشش کی، اچھا کچھ باغات لگائے، ظاہر ہے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ایسا ہے ذلولاً کہ جہاں پہاڑی علاقہ ہے، اچھا وہاں اوپر سے مٹی ڈال کے وہاں یعنی ایسی بنا دی کہ پیداوار وہاں اگائی جا سکے، لوگ چیزیں اگا لیتے ہیں، لیکن اصل کے لحاظ سے وہاں مشقت والی جگہ ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد کے ساتھ اس طریقے سے اس کا جوڑ بھی ہے، اور بھی اس میں تفصیلات مفسرین نے لکھی ہیں. آگے ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اور قسم ہے والد کی اولاد کی. کون والد، کون اولاد؟ بعض نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نسل، قسم ہے والد اور اولاد کی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت مراد ہے. بعض نے عام لیا والد و ما ولد، ہر والد ہر اولاد، ہر، اور اس کا تعلق آگے والے حصے سے بہت گہرا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے مشقت کے ساتھ، مشقت میں. یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں انسان آتے ہی مشقت کے سلسلے میں لگ جاتا ہے. وہ والد اس کا ہوگا تو والد کو فکر ہوگی کہ اچھا اس کے لیے سہولت کے انتظامات ہوں, اس کے لیے آسانی کی کچھ کوششیں کرتا ہے. ماں ہے وہ بھی والد جنتی ہے, جس سے باپ بھی آ گیا اس میں اور ہر جننے والا آ گیا. تو لفظی ترجمے کے اعتبار سے ماں بھی تو والد ہوتی ہے جس جو جنتی ہے. بارہ عموم میں ہر وہ جو کسی کو جنے اور جو جنا گیا. بہرحال باپ ماں یہ سب کے سب گویا کہ اپنی اولاد کے لیے تو مشقت اٹھانے کے لیے اور ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بچہ ہے اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی, ماں باپ اس کے لیے اپنی ہر مشقت کو برداشت کر کے اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں کہ ماں کا درجہ بہت آگے ہے کہ وہ اس کو ہر طرح کی راحت پہنچانے کی کوشش کرے گی, اپنی پوری گویا کہ اپنے اوقات کو اپنی تمام ہر چیز کو اس کے لیے وقف کر دیتی ہے. والد وما ولد, خیر اس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نسل مراد ہو یا اس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. بنی اسرائیل, انبیاء بنی اسرائیل پورے ایک طرف, پھر ابراہیم علیہ السلام کے دوسری طرف اگر دیکھیں اسماعیل علیہ السلام, ان کی نسل پوری ایک طرف. بعضوں نے کہا کہ نہیں صرف اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت جو قریش اور یہ پورے عرب کے جو اس طرف کے علاقے میں جتنے لوگ آباد وہ مراد ہیں, لیکن واللہ عالم ہم عام ہی لے لیں ہر والد اور اولاد, یا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت مراد لے لیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, بلا شبہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان کو مشقت میں پیدا کیا یعنی انسان دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی مشقت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, آتے ہی مشقت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں آیا, بیماری ہوئی بول نہیں سکتا, بھوک لگی ہے کچھ بتا نہیں سکتا, کوئی تکلیف ہو رہی ہے کچھ کہہ نہیں سکتا, اس کے بڑے ماں باپ پریشان کیا کریں, کیا ہو رہا ہے اس کو, شاید پیٹ میں درد ہوگا, شاید بھوک لگی ہوگی, شاید نیند آ رہی ہوگی, وہ شاید پر کئی اندازے کرنے کے بعد کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اچھا یہ چیز ہوگی, کبھی وہ بھی پتہ نہیں چلتا. تو یہ بچہ شروع میں جب دنیا میں آتا ہے تو خود بھی مشقت میں ہوتا ہے, اس کے والدین بھی مشقت میں ہوتے ہیں. خلقنا الانسان فی کبد, بڑا ہوا, تھوڑا سا عمر بڑھنے لگی, اچھا اب کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے, کچھ پڑھنا ہے, اس کی مشقت, اور آگے بڑھتا ہے, اچھا اب جوانی کے دور سے گزر رہا ہے, اس کی اپنی مشقت, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, والدین منع کرتے ہیں, والدین بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں, وہ برائی کی طرف جانا چاہتا ہے, وہ مشقت. اگر خود اپنے طور سے اس کو شوق ہوتا ہے نیکیوں کا تب بھی اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے, وہ مشقت. بہرحال دنیا میں انسان مشقتوں سے گزرتا ہی رہتا ہے, نیک اعمال کرے گا تب بھی مشقت سے گزرے گا, برے اعمال کرے گا تب بھی مشقت سے گزرے گا, اور آخر ان تمام مشقتوں سے گزرنے کے بعد پھر اخیر میں جا کر موت کی مشقت آتی ہے. اور موت کی مشقت کے بعد اگر وہ مؤمن تھا, کامل کا مؤمن کامل تھا, تو پھر اب اس کے لیے راحت کا وقت آیا ہے. تحفۃ المؤمن الموت, مؤمن کے لیے موت ایک بڑا تحفہ ہے. لیکن اگر وہ نیک اعمال کر کے نہیں آیا, اس نے جو دنیا میں وقت گزارا نیک اعمال کے ساتھ نہیں گزارا, تو اب اس کا جو آگے وقت آ رہا ہے وہ آگے مزید مشقت پر مشقت, ہمیشہ کی مشقت. فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا, تو انسان تو بہرحال مشقت ہی میں ہے, دنیا میں مشقت اٹھا لے کچھ وقت کے لیے تو آخرت میں ہمیشہ کی راحت سے وہ گزر سکتا ہے, اور اگر دنیا میں کچھ وقت آرام کر لے گا تو مشقت آرام تو نہیں ملنے والا, مشقت ہی سے گزرنا ہے اس کو, چاہے دنیا کمانے میں, اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں, اور کچھ لوگوں کو یعنی لوگوں کو خوش کرنے میں, جن مشقتوں سے گزرے گا, کمانے میں, گھر کے لڑائی جھگڑے ہیں, گھر کی پریشانیاں ہیں, کہیں پر موت آ گئی ہے, کہیں کوئی پریشانی آ گئی, دنیا میں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں, تو دنیا کا تھوڑا وقت انسان مشقت کے ساتھ اللہ کو راضی کر لے وہ بہتر ہے, بجائے اس کے مشقت کے ساتھ اللہ کو ناراض کرے اور آخر اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی مشقت میں پڑے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی کبد. جب انسان واقعی مشقت ہی سے گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں, ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان باوجود یہ کہ مشقت سے گزرتا ہے کیا اس کا خیال یہ ہے کہ کسی کو اس پر قدرت نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا؟ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ظاہر ہے کہ انسان کو جب بیماری آئی تو یہ احساس تو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی ہے جو تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، فلانا کام کرنے والے تھے نہیں پیروں میں درد ہو گیا آپ نہیں کر سکتے، کوئی کام کرنا تھا بخار ہو گیا دست ہو گئے سر کا درد ہو گیا کام میں رکاوٹ آ گئی، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو صرف میں، تم جو کہتے ہو کہ میں یہ کر لوں گا تو تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہے گا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کوئی کام نہیں کر سکتے، چاہنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اب رکاوٹ جب اللہ کی طرف سے آتی ہے انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دیکھو یہ کام تم نہیں کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت ہے جو تمہیں روک رہی ہے. ایک حدیث ہے، اب یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا پھر بعد کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، واللہ عالم، بہرحال ایک اہم قول ہے جو منقول ہے کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی، انسان کو اگر تین چیزیں حاصل نہ ہوتی، لولا ثلاث ما قطع ابن آدم رأسہ، اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو انسان اپنی گردن نہ جھکاتا، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر کوئی طاقت ہے، تم طاقتور نہیں ہو، تم کمزور ہو، بیماری آ گئی، مرض، فقر آ گیا، کبھی تنگی آ جاتی ہے، کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بڑے بڑے مالداروں کو بھی کبھی کوئی تنگی پیش آ جاتی ہے، اور موت، انسان دیکھتا رہتا ہے، موت کو دیکھتا رہتا ہے، تو یہ خیال اپنے آپ کے میں انسان یاد تازہ کر سکتا ہے کہ خود کی بیماری یا خود کی موت، خود کی بیماری ہو، خود کا فقر ہو یا کسی اور کا کی بیماری، فقر یا موت، انسان دیکھ کر آخرت کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے کہ یا اللہ تیری قدرت تو بہرحال مجھ سے بڑھ کر ہے، میں جتنا بھی تو نے مجھے دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں تو مجھے پکڑ نہیں سکتا یا تیری طاقت میرے مقابلے میں یا میری طاقت تیرے مقابلے میں کچھ کام آ سکتی ہے، یہ انسان کو یاد دلانے کے لیے. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت تو ہماری سوچ قرآن کے موافق آ رہی ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں اور بعض لوگ زبان سے نہیں تو عمل سے یہ کہہ دیتے ہیں، نہیں نہیں ہمیں جو کرنا ہم کریں گے، دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا والی جو بات ہے یہ تقریباً یہی بات ہے، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، اس پر توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی، جس کو تکلیف پہنچائے اس سے معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی، نہیں نہیں کون کیا کر سکتا ہے میرا، یہ گویا کہ چاہے زبان سے نہ بھی ادا کرے یہ الفاظ تو اپنے عمل سے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہونے والا. یہ بڑی خطرناک جگہ پر ہے، ایسا شخص بڑی خطرناک جگہ میں ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کافر شخص کی مشابہت اختیار کر رہا ہے جو کہتا ہے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مجھ پر کسی کی قدرت نہیں، یہ اپنے زبان سے نہیں تو عمل سے گویا یہی کہہ رہا ہے. جو ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم کی بد دعا کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ گویا یہی کہہ رہا ہے کہ لن یقدر علیہ احد، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر کسی بڑے کی طاقت نہ ہوتی تو تم بیمار کیسے ہو گئے، تم کیسے بیمار ہو جاتے ہو، کیسے تمہارے گھر میں بھی رنج اور غم کے حالات آتے ہیں، کیسے تمہارے پاس بھی بسا اوقات تنگی آ جاتی ہے، کیسے موت وغیرہ کے احوال گھروں میں پیش آتے رہتے ہیں، تم رکاوٹ ڈال سکتے ہو، جب نہیں ڈال سکتے تو تمہارے اوپر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن عبرت وہی حاصل کرتا ہے جس کی قسمت میں ہوتا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں ہو سکتا، کسی کا اس پر بس نہیں چلے گا. آگے ایک اور بات، یقول اہلکت مالا لبدا، یقول اہلکت مالا لبدا، بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی، انسان جب کسی چیز کو کمال سمجھتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنا کمال بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ کیا. ایک زمانہ تھا کہ اہل مکہ حج کے موقع پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کیا کرتے تھے. او اچھا اچھا بولے چلو ٹھیک ہے 100 اونٹ میری طرف سے ذبح کر دو, ٹھیک ہے ہو گئے. کوئی اور موقع آیا اچھا ٹھیک ہے چلو ہماری طرف سے اتنا. تو جس چیز کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ہوتی تھی ان کی اپنی عظمت بڑھانے کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنا احترام اور عزت بڑھانے کے لیے اس طرح کے کام وہ کیا کرتے تھے, اور پھر اس کو بتاتے دیکھو میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے اتنا کیا. جس زمانے میں انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں پر اس کے مطابق یہ اپنا درجہ بتانے کی اور اپنی محنت اور کوشش, اور یہ کہا جائے کہ اس نے جو کچھ قربانی دی ہے اس کو جتانے کی کوشش کرتا ہے. ہم اپنے حالات میں خود سوچ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو ایک کمال سمجھتے تھے. تو ان میں سے بعض وہ بھی تھے جنہوں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے تو ظاہر ہے نام لے کر کہا کہ یہ محمد اس کے خلاف میں نے اتنے مال خرچ کیا ہے, اتنے لوگوں کو میں نے پیسے دے کر اتنی میں نے اس کے خلاف میں نے سب تدبیریں جمع کر لی ہیں, اب کوئی میں اگر چاہوں تو ان کو ختم کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں. چاہے حج کے موقع پر ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے, چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فوج اور جماعت بنانے کے لیے ہو, یا ہم اپنے حالات کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ ہم بہت سے مرتبہ صرف وہی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارا نام ہوتا ہو. انسان کا ایک شوق ہوتا ہے, انسان کے اندر ایک شوق رکھا ہوا ہے کہ لوگ جہاں مجھے دیکھیں, جہاں پر میری شہرت ہو, جہاں پر میں لوگ یہ دیکھیں کہ میں کر رہا ہوں تو وہاں میں کرنے کے لیے خوشی سے آگے بڑھوں گا. لیکن جہاں پر کام تو ہے لیکن نام نہیں ہوگا, کام ہے لیکن نام نہیں ہوگا, وہاں انسان پیچھے اڑ جاتا ہے. یہ صحیح اور غلط, حق اور باطل کی پہچان کے لیے بہت بڑی علامت ہے. یہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ خرچ کیا, میں نے بہت قربانی دی, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ نام کہاں ہو رہا ہے. فلانا کام کروں گا لوگ کہیں گے اچھا وہ واہ واہ ماشاء اللہ یہ کیا, اچھا آپ نے یہ کیا, اچھا آپ نے یہ کیا. تو وہاں انسان خوب شوق سے دل لگا کر محنت کرتا ہے, جہاں محنت کرتے کرتے کوئی کبھی تذکرہ ہی نہیں کرے گا, کوئی نام ہی نہیں لے گا, ٹھیک ہے ہو رہا ہے سب مل کے کر رہے ہیں, تو وہاں پر انسان پیچھے ہٹتا ہے کہ نہیں نام تو ہونے والا ہے نہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے, یہ انسان کی کمزوری ہے. ہر شخص اپنے نام کے لیے, دنیا بھر میں حالات ہم دیکھ لیں کہاں کہیں پر کچھ بن رہا ہے, کہیں پر کچھ بن رہا ہے, ہر ایک اپنے اپنے ماحول کے لحاظ سے, جن کا جیسا منصب جس ماحول میں وہ رہتے ہیں وہاں پر اپنا نام کرتے ہیں. بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر زمین میں نام لکھ کر لگایا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا نام اس کے لیے وہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے کہ ہاں اس کا نام یہاں زمین پر لگایا گیا ہے, یہ فلاں مووی کا یہ ہے تو اس کا نام زمین پر لوگ اس کے ناموں پر پیر رکھیں, اس کو توہین نہیں اس کا اعزاز سمجھتے ہیں. تو ہر ایک کا اعزاز اپنے اپنی سوچ کے لحاظ سے ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے دیکھو فلانی جگہ پر جو مسجد بنی ہے اس میں میں نے اتنے لاکھ دیے, یقول اہلک تمہارا لبدا. تو اگر اس نے اللہ کے لیے دیے تھے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, اس نے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اگر اس نے اللہ کے لیے نہیں دیے تھے تو اس کا دینا ضائع گیا, لوگوں کو بتا رہا ہے. اور اس میں بھی پھر اس میں بھی بہت سے وہ ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, یہاں پر وہ لوگ ہیں, وہ لوگ بھی مراد ہیں. انسان بسا اوقات کرتا نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, وہ اس نے یہ کیا. اہل مکہ میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں, جب یہ آیات نازل ہوئی پورے اللہ تعالیٰ نے سب سبق ہمیں دے دیے. اہل مکہ میں اس کا واقعہ بھی ملتا ہے, خرچ تو اتنا زیادہ نہیں کیا تھا, چاہے اچھے راستے میں ہو خرچ اتنا زیادہ نہیں کیا تھا, لیکن بتا رہے تھے مثلا خرچ کیا ہے 1000 اور بتا رہا ہے کہ میں نے 10000 خرچ کیے. یہ یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا, خرچ کم کیا اور نمبر زیادہ بتا رہا ہے. تھوڑا وقت لگایا قربانی دینے میں اللہ کے راستے میں, بتا رہا ہے کہ میں نے تو اتنا عرصہ قربانی دی ہے, یا خود نہیں بتا رہا لوگ تعریف کر رہے ہیں, ابھی خاموشی سے سن رہا ہے کہ ہاں ہاں چلو لوگ تعریف کر رہے ہیں کرنے دو. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, یہ یقول اہلک تمہارا لبدا. تو بہرحال انسان جب کوئی اللہ کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بتانے کی نہیں ضرورت ہوتی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا لوگوں کے نام اور نام لینے کی نہیں ضرورت ہوتی کہ اچھا لوگ میرا تذکرہ کریں، لوگوں کے یہاں میرا نام ہو. جیسے آج کل کا ایک یہی طریقہ ہے کہ جو کام کرے گا اس میں دیکھے گا نام ہوگا یا نہیں، اگر نام ہو تو اچھا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، نام نہ ہو تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے بچو. یقول واہلکت مال اللبدا، انسان کہتا ہے کہ دیکھو اتنا سارا مال میں خرچ کر چکا ہوں. ایحسب ان لم یرہ احد، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ایحسب ان لم یرہ احد. انسان دنیا میں جو مال خرچ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے اس کو؟ یا اس کو اس کے بدلے میں کوئی اور اس سے بڑھ کر کوئی دنیاوی نفع، قیمتی کوئی چیز مل جاتی ہے؟ لیکن عام طور پر مال خرچ کرنے کے بدلے میں انسان اپنی عزت اور شہرت لینا چاہتا ہے. لیکن یہ عزت اور شہرت دنیا میں کسی حد تک انسان کو مل بھی جاتی ہے مال خرچ کر کے، اور بسا اوقات یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو نہیں کیا اس پر تعریف کے ذریعے سے بھی اپنا شہرت، اپنی شہرت کرا کے لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کر کے بھی انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. عزت شہرت مل جاتی ہے تو پھر مال بھی خوب ملتا ہے، لیکن یہ دنیا کے حد تک ہے، آنکھیں بند ہونے تک ہے. جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی، حدیث میں آتا ہے ولا ينفع، حدیث میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ دیکھو اس میں ہے ولا ينفع ذا الجد منک الجد، بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ اے اللہ تیرے یہاں کسی مرتبے والا، کوئی بزرگی والا، کوئی عزت اور مقام رکھنے والا، اس کے کوئی مقام تیرے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی بڑے مرتبے والے یا بزرگی والے کو تیرے پاس اس کی بزرگی نفع نہیں دینے والی، ہاں تیرے یہاں اگر اس کی قبولیت ہے تو پھر تیری رضا اس کو کام آئے گی، تیری قبولیت اس کو کام آئے گی، ورنہ دنیا کا منصب، دنیا کا مرتبہ کچھ کام آنے والا نہیں. تو انسان دنیا میں جو کچھ محنت کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، جان لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، تو یہ دیکھے کہ اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے. اگر دنیا مل رہی ہے تو وہ تو آنکھ بند ہونے تک ہے، قبر میں جانے کے بعد کوئی ساتھ نہیں آنے والا. ایحسب ان لم یرہ احد، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس کا خیال یہ ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ تم نے لوگوں کے درمیان یہ مشہور کر رکھا ہے کہ میں راتوں میں نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ یہ نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے؟ لوگوں میں تم نے معروف کر رکھا ہے کہ یہ بہت مصروف انسان ہے، لوگ اس سے مل نہیں سکتے ہیں اور اس کے ملنے کے لیے اس سے اپائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں. گھر میں اس کے کتنا فضول وقت جاتا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، وہ لوگوں میں مشہور کر رہا ہے کہ میں نے دیکھو فلانی جگہ اتنے دیے، فلانی جگہ اتنے دیے، میں تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر چکا ہوں حالانکہ اتنے نہیں دیے. ایحسب ان لم یرہ احد. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں اپنی تعریف، اپنی شہرت، ان چیزوں کے پیچھے نہ جاؤ. دنیا میں لوگ جس کو عزت والی چیز سمجھتے ہیں اس کو عزت والی چیز نہ سمجھو، بلکہ اصل عزت آخرت کی عزت ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ صاف صاف انہی باتوں کی طرف لے جا رہے ہیں، الم نجعل له عینین سے. یہاں سے انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے پڑھیں گے. ان آیات میں ہمیں جو سبق دیا گیا بنیادی، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تحل بهذا البلد، کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں بنایا، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی چیز ہے. لیکن وہ اعزاز ہمارے لیے اعزاز کی چیز تو ہے، لیکن وہ ہمارے کام اس وقت آئے گی جبکہ ہم اس کی قدر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی قدر جو ہونی چاہیے وہ توفیق عطا، وہ قدر عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جس طرح اس آیت میں کہا گیا کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا کر، ایزا پہنچا کر خوشی کا اظہار کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر آپ کی سنتوں کو زندہ کر کے عملی طور پر لوگوں تک پہنچا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ایک اور بات تھی کہ یعنی یہ جو تفسیر ہوتی ہے اصل تو یہی ہے کہ جو شامل ہو سکے اچھا ہے کہ اس وقت ہی ہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت میں جو برکت ہوگی فوری طور پر سننے میں وہ بات کی ریکارڈنگ میں وہ برکت نہیں رہے گی, تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ جو ہم نے رکھی ہے وہ اس لیے تاکہ چلو کسی کا چھوٹ جائے, کسی کو کچھ سننا ہو مزید معلومات کے لیے کوئی اس کو سن سکتا ہے, تو اس پر اصل اعتماد نہ رکھا جائے. کوشش کی جائے کہ اسی وقت میں سب جتنے زیادہ شامل ہو جائیں وہ بہتر ہے کہ وہ زیادہ باعث برکت ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جن کے لیے رکاوٹیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, اور اصل تو یہ ہے کہ یہ ہمارے سننے سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے کہ آخرت میں یہ بھی ہمارے لیے ذخیرہ اعمال نیک اعمال کا ذخیرہ بن جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.